السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حکومت جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بارے میں عالمی میثاق پر بھی دستخط کرے. جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن پر انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت اور امریکہ کے مابین دوسرے دور کے اسٹریٹجک اور تجارتی مذاکرات نئی دہلی میں ہوئے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بنگلہ دیش کی اعلی ترین عدالت نے 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کے الزام میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما میر قاسم علی کی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور انہیں کسی بھی وقت پھانسی دی جا سکتی ہے. اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں صدارتی محل کے نزدیک ایک کار بم دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر کرغزستان میں چین کے سفارت خانے کے قریب ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. اور امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ کرد فورسز کے خلاف برسر پیکار ہونے کے بجائے اپنی توجہ داعش کے خلاف لڑائی پر مرکوز رکھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے، اور یہ کہ اس سلسلے میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ لاپتہ افراد سے متعلق بین الاقوامی کنونشنز پر دستخط کرے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں حقوق انسانی کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کیا جائے، جبکہ حکومت سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس ضمن میں عالمی میثاق پر دستخط کرے. اس دن کی مناسبت سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP اور عالمی کمیشن برائے ماہرین قانون ICJ کا ایک اجلاس بھی ہوا، جس میں بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، پاکستان اور سری لنکا سے وکلاء اور کارکنوں نے شرکت کی. اجلاس کے بعد HRCP سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ جنوبی ایشیا میں وسیع پیمانے پر ہونے والی جبری گمشدگیوں پر صرف اسی صورت قابو پایا جا سکتا ہے جب خطے کی حکومتیں انسانی حقوق کی اس سنگین خلاف ورزی کو فوری طور پر جرم قرار دیں. بیان میں کہا گیا کہ جنوبی ایشیا دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں جبری گمشدگیوں کے مبینہ متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. HRCP کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں جبری گمشدگی حالیہ برسوں میں ایک ملگیر مسئلہ بن چکی ہے. تنظیم کے مطابق اگرچہ ایسے واقعات زیادہ تر بلوچستان، وفاق اور صوبوں کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں سامنے آئے، تاہم اب سندھ میں بھی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. منگل کو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ بھی کیا. اس مظاہرے میں شریک سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن افرا سیاب خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جبری گمشدگی کو ایک جرم قرار دینے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. ابتدا میں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر قوانین موجود نہیں ہیں، اب BCO قوانین ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ گم ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو بین الاقوامی میثاق ہے اس کے اوپر دستخط کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنے قوانین بنانے چاہیے، جو غائب شدگان ہیں ان کو نکالنا چاہیے، اور اس کو جرم قرار دینا چاہیے. جو لوگ اس کے مرتکب قرار پائیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے.
ادھر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا.
پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، ایک بہت بڑا آزاد وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں کسی چیز کو آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں یا کسی چیز کو آپ کارپیٹ کے نیچے دفن کر سکتے ہیں. جو بھی شکایات ہیں وہ منظر عام پر آتی ہیں. اب اس کے بارے میں 2-3 مختلف وجوہات ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو گئے جن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں، گھر والوں کو ان کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان تنظیموں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں جو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے گھر والے انہیں پاکستان میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔
تاہم پرویز رشید کا کہنا تھا کہ جب بھی شواہد کے ساتھ جبری گمشدگی کی شکایت سامنے آتی ہے تو حکومت اس پر فوری کارروائی کرتی ہے۔
اگر کوئی ایسی شکایت ہمیں ملتی ہے جس میں مکمل شواہد موجود ہوتے ہیں تو ان معاملات کا بہت سنجیدگی سے نوٹس لیا جاتا ہے اور عدالتیں ہماری اس میں بہت ایکٹیو کردار ادا کرتی ہیں۔
پاکستان میں جبری گمشدگی کا معاملہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ پارلیمان اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی سطحوں پر بھی زیر بحث رہا ہے۔ اکثر لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی گمشدگی کا الزام انٹیلیجنس ایجنسیوں پر عائد کرتے ہیں، تاہم حکومت اور انٹیلیجنس حکام جبری گمشدگیوں میں کسی طرح ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کو نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر تجارت نرملا لیتھا رامن سے ملاقات کی۔ بھارت امریکہ اسٹریٹجک اور تجارتی مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی شرکت کے ساتھ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور دہشت گردی کے مسئلوں پر بات چیت کی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت اور امریکہ کے مابین منگل کے روز نئی دہلی میں دوسرے دور کے اسٹریٹجک اور تجارتی مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے دہشت گردی، اسٹریٹجک اہمیت کے حامل معاملات اور تجارتی دلچسپی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کی صدارت بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج، وزیر تجارت نرملا سیتارمن، بھارت کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور امریکی وزیر تجارت پینی پریز کرنے کی۔ مذاکرات میں دونوں ملکوں کے وفود نے بھی شرکت کی۔ مذاکرات کے دوران توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو تیز کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردی کے تعلق سے دوہرا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سشما سوراج نے کہا کہ کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جان کیری نے دہشت گردی کے تعلق سے بھارت کے موقف کا ذکر کیا اور دہشت گردانہ وارداتوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کے بھارت کے مطالبے کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ممبئی اور پٹھان کوٹ کے حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کا پابند ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ دہشت گردی دہشت گردی ہے، وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں جان کیری کا یہ دورہ بھارت امریکہ تعلقات میں استحکام کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار سعید نقوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں میں ایک اور منزل کے مترادف ہے۔
جو ہندوستان اور امریکہ کے رشتے بڑھ رہے ہیں، جو ٹرینڈ بڑھ رہی ہے، اس کی ایک اور منزل ہے یہ، اور اس کڑی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ معنی کہ یہ کشمیر کی طرف کوئی اشارہ ہے یا پاکستان کی طرف اشارہ ہے یا ہندوستان کی کشمیر پالیسی کی سپورٹ ہے، یہ سب نہ دیکھنا چاہیے۔
سعید نقوی نے یہ بھی کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔
ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ سے گویا ایک شارٹ آف الائنس، ہر قسم کے رشتے، ملٹری ایکسرسائز کا ہونا، ان کا ہمارا وہ لوگ ہماری ملٹری سینٹرز کو ایکسس کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ ایک بہت ہی گمبھیر رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، ان میں سے نکلنا مشکل ہوگا، اور خاص کر کے جبکہ چین کا مسئلہ ہے اور اس میں امریکنز اور ویسٹرن، ان کے ویسٹرن الائز ظاہر ہے ہندوستان کو اپنا ایک پارٹنر بنا لینا چاہتے ہیں۔ کس حد تک اس میں ہندوستان بننا چاہتا ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن ہر انڈیکیشن ہے کہ امریکہ کے اوورچرز کو وہ سپورٹ نہیں کرے گا۔
سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی شعبے میں ہونے والے سمجھوتے پر پاکستان کے ممتاز پارلیمانی لیڈروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لاجسٹک ایکسچینج سے متعلق سمجھوتے پر امریکی اور بھارتی وزرائے دفاع نے دستخط کیے ہیں اور اس کے تحت دونوں ممالک مرمت اور رسد لانے کی غرض سے ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کر سکیں گے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاع کے شعبے میں تعاون سے متعلق لاجسٹک ایکسچینج نامی کلیدی معاہدے کے بارے میں پاکستانی حکومت کی طرف سے تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کے ایوان بالا کے ایک فعال رکن سینیٹر مشاہد حسین کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاہدے سے خطے پر کچھ اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کے امریکہ کے دورے کے موقع پر دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع نے اس معاہدے پر پیر کو دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت امریکی اور بھارتی افواج مرمت اور سامان رسد کی ترسیل کے لیے ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کر سکیں گی۔ معاہدے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا تھا کہ اس پیش رفت سے دونوں ممالک کی افواج کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان معاہدے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان کے بقول اس طرح کے معاہدے کے اگر کسی تیسرے ملک پر اثرات ہوں گے تو یقیناً اس پر تشویش کا اظہار بھی ہوگا۔
ہم نے کبھی ایز اے خود مختار ملک، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں کیا بھارت اگر معاہدہ کرے امریکہ سے یا روس سے یا اسرائیل سے، لیکن جب پاکستان چین سے اگر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بناتا ہے یا کوئی اور ملک سے ہم کوئی دفاعی معاہدہ کرتے ہیں یا امریکہ سے فوجی امداد کرتے ہیں تو ہندوستان فوراً چلا اٹھتا ہے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصول ہونا چاہیے کہ جو خود مختار ممالک ہیں وہ اپنا خود مختاری کا اصول قائم رکھیں۔
مشاہد حسین کے بقول موجودہ دور میں اس طرح کا دفاعی معاہدہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے مفید نہیں ہے۔
ہمیں یہ خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا اور امریکہ کا، اس سے کئی تیاری تو نہیں ہو رہی نئی سرد جنگ کی، اور خاص طور پہ جو چائنا کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، تو ہمارے بنیادی خدشات یہ ہوں گے کہ چاہے جنوب مشرقی ایشیا ہو یا جنوبی ایشیا ہو جہاں جس خطے میں پاکستان ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ایسا ہوا ہے جس میں ہندوستان نے اپنے ایئر بیس، نیول بیس اور زمینی بیس امریکی فوج کو سہولت کار بنانے کے لیے دے دیے ہیں اور دینے کا ارادہ اعلان کر دیا ہے، تو اس سے کیا کوئی نئی سر جنگ کی بنیاد تو نہیں رکھ دی گئی ایشیا میں، جو ایشیا اس وقت اس کو لیے ان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ قسم کی جو جنگی تیاریاں یا فوجی اسلحے کے بنیاد پر اتحاد بن رہے ہیں، یہ ایشیا کے امن، استحکام اور خوشحالی کے مفاد میں نہیں ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور دونوں ملک دفاع سمیت معاشی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں تعاون کرتے رہے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعلقات میں گرم جوشی کچھ کم ہوئی ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے پاکستان کے لیے اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں دی جانے والی $30 کروڑ کی امدادی رقم روک دی تھی، لیکن سرکاری طور پر پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسلام آباد واشنگٹن سے اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور دو طرفہ روابط کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اینٹوں کے بھٹوں پر کم سن بچوں سے مزدوری کروانے کے خلاف ایک بل پنجاب اسمبلی نے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت 14 برس سے کم عمر بچوں سے کام لینے والوں کو 6 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
پنجاب اسمبلی نے پیر کو 14 سال سے کم عمر بچوں سے اینٹوں کے بھٹوں پر مشقت لینے پر پابندی کا قانون کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے تحت جو بھٹہ مالک 14 سال سے کم عمر کسی بچے کو ملازمت پر رکھے گا اس کو 6 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے والے مزدور جب کام شروع کرتے ہیں تو بھٹہ مالکان ان کو پیشگی رقم دیتے ہیں، اس کو بھی 50,000 روپے تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس رقم کی ادائیگی کو تحریری معاہدے کی شکل دے کر متعلقہ پولیس حکام تک اس کی نقل فراہم کرنے کا مالکان کو پابند کیا گیا ہے۔ پیشگی رقم دے کر بھٹہ مزدوروں کو مالکان مسلسل دباؤ میں رکھتے ہیں، اور پنجاب کے وزیر قانون کا کہنا ہے کہ وہ پیشگی رقوم دے کر مزدوروں کو پابند کرنے کے اس سلسلے کا مرحلہ وار خاتمہ کر دیں گے۔ پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کی بڑی تنظیم ورکرز ویلفیئر پارٹی کے چیئرمین فاروق طارق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اس قانون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
پنجاب میں جو انہوں نے یہ چائلڈ لیبر کے ایشو پر جو ایکٹ بنایا، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بہت دیر سے کمپین کر رہے تھے کہ چائلڈ لیبر کسی شکل میں بھی کسی جسٹیفیکیشن کے اوپر الاؤ نہیں ہونی چاہیے، اور چائلڈ لیبر کے خلاف حکومت کو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی چائلڈ لیبر یہ انہوں نے صرف بٹھا مزدوروں کے اور بٹھا اور بٹھوں کے اوپر جو چائلڈ لیبر ہے اس کے خلاف ایکشنز کیے ہیں، لیکن اوور آل جو چائلڈ لیبر بہت ساری دیگر سمتوں میں نظر آتی ہے شہری علاقوں کے علاوہ، اس پہ کوئی نظر نہیں ہے۔ بے شمار انفارمل سیکٹر میں چائلڈ لیبر ہیں اور اس پہ بھی کوئی نظر نہیں ہے، تو یہ ایک ادھورا قدم ہے لیکن ہم اس کو ویلکم۔
کم عمر بچوں سے مشقت لینے کا پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور حقوق انسانی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 1990 کی دہائی میں 1,10,00,000 سے زیادہ کم عمر بچوں سے مختلف پیشوں میں مشقت لی جا رہی تھی۔ ورکرز ویلفیئر پارٹی کے سربراہ فاروق طارق کہتے ہیں کہ اب ان کی تعداد بڑی ہی ہوگی، کم نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے بقول حکومت کی مزدوروں کے مسائل کی طرف توجہ برائے نام ہے، اور ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے مزدوروں کے لیے اگر امداد ملنی ہو تو حکومت کو مزدور یاد آ جاتے ہیں۔
وہ تو جیسے کوئی انٹرنیشنلی ان کو کوئی ایڈ ملنی ہوتی ہے جو کہ لنک ہوتی ہے ریفارمز کے ساتھ، جس میں چائلڈ لیبر کا ایشو ہے، بانڈر لیبر کا ایشو ہے، وومن اینڈ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، تو پھر انہیں یاد آ جاتے ہیں ورکنگ کلاس کے لوگ، اور اس پہ پھر کچھ کہتے ہیں۔ یا کوئی بڑا انڈسٹریل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کراچی میں ایک بڑا بلدیا میں فیکٹری کے اندر آگ لگی اور اتنے 233 لوگ شہید ہو گئے، یا لاہور میں سندر میں جو ایک عمارت گر گئی جس میں 50 سے زیادہ مزدور فوت ہو گئے، تو اس وقت پھر انہیں مزدور کلاس یاد آتی ہے، اور وہ بھی کمپنسیشن کے اعلانات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اس سے آگے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ورکنگ کلاس کے اندر پائی جانے والی پاورٹی، ان امپلائمنٹ، انسیکیورٹی، ان ایشوز پہ جو ڈبیٹ کرنے کی بات ہے، ان کو جو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں گورنمنٹ کے ایجنڈا میں نظر نہیں ہے۔
حکام کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی ملازمت کے خلاف 1991 میں بھی ایک قانون منظور کر چکے ہیں، 1992 میں بانڈڈ لیبر کے خاتمے کا قانون بھی حکومت پاس کروا چکی ہے، اور پھر 1994 میں بچوں کو لازمی تعلیم دیے جانے کا قانون منظور ہوا تھا، جس میں مزدوروں کسانوں کے بچوں کو تعلیم دینا لازم کیا گیا ہے۔ تاہم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بچوں سے مشقت لینے کی بنیادی وجہ غربت ہے، اور غریب خاندانوں کے افراد اپنے بچوں کو کام پر بھیجنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ دسمبر 2014 میں امریکہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ نے 9 ایسی اشیاء کی فہرست جاری کی تھی جو دنیا میں بچوں سے مشقت لے کر یا جبری مشقت لے کر بنائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 6 اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بچوں کی مشقت سے بنائی جاتی ہیں۔ ان میں اینٹیں، کارپیٹ، کانچ کی چوڑیاں، چمڑے کی مصنوعات اور جراحی کے آلات بنانے کی صنعتیں شامل ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں صدارتی محل کے نزدیک ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد موت کا شکار ہو گئے جبکہ 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک صدارتی سیکیورٹی گارڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک کار تیزی سے ہماری طرف آئی اور ہم نے فضا میں فائر کیے، لیکن وہ نہیں رکی۔ پھر ہم نے کار پر فائر کیا، مگر اس نے اپنی بارود سے بھری کار کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ کار صدارتی احاطے کے قریب ایک ہوٹل کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ زخمی ہونے والوں میں حکومت کے 2 وزیر، پارلیمان کے 2 ارکان اور 2 صحافی شامل ہیں جو دھماکے کے وقت ہوٹل کے اندر تھے۔ الشباب جنگجو گروپ موگادیشو کے ہوٹلوں میں یہ حملے کرتا رہتا ہے، کیونکہ حکومتی عہدیدار یہاں بڑی تعداد میں ٹھہرتے ہیں۔ کرغزستان میں چین کے سفارت خانے کے قریب ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ منگل کو دارالحکومت بشکیک میں پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں وزیر اعظم رزاقوف نے بتایا کہ دھماکے میں صرف حملہ آور ہی اپنی جان سے گیا، جبکہ زخمی ہونے والے 3 افراد کرغز شہری تھے۔ منگل کو دارالحکومت بشکیک میں پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں وزیر اعظم رضا خوف نے بتایا کہ حملہ آور نے گاڑی سفارت خانے کے گیٹ سے ٹکرائی جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا. سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا. اٹلی کی ساحلی محافظ فورس کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب بحیرہ روم میں کی گئی ایک بڑی امدادی کاروائی میں لگ بھگ 6500 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ ایک دن میں یورپ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں اطالوی ساحلی محافظ فورس نے کہا کہ ان افراد کو بچانے کے لیے پیر کو 40 مختلف امدادی آپریشنز کیے گئے. یہ تارکین وطن ربڑ کی بنی ہوئی کئی چھوٹی کشتیوں میں سوار تھے جو گہرے سمندر میں خطرناک حد تک غیر متوازن تھیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ ان تارکین وطن میں زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے تھا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے شمالی شام میں ترکی کے فوجی اقدامات پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ متعدد اس طرح کی متنازع کارروائیاں لڑائی کی شدت کو بڑھا دیں گی. اولاند نے منگل کے روز شام میں لڑائی بند کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا. فرانس کے صدر کا کہنا تھا
Aujourd'hui, c'est la Turquie qui a décidé de déployer une partie de son armée sur le territoire syrien.
فرانس کے صدر اولاند کہہ رہے ہیں کہ آج ترکی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف اپنے دفاع میں اپنی کچھ فوج شامی علاقے میں تعینات کرے. اپنی سرحدوں کی حفاظت اور جو نقصانات اس ملک کو ان حملوں سے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ تسلیم بھی کی گئی ہے. لیکن ان کردوں کے خلاف فوجی کارروائی جو خود داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جنہیں اتحاد کی مدد بھی حاصل ہے, اس کثیر متضاد مداخلت سے آگ کے بھڑکنے کا خطرہ ہے. اس لیے ہنگامی انداز میں اس لڑائی کو قطعی طور پر بند ہونا چاہیے اور مذاکرات پر واپس آنا چاہیے. ان کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا کہ وہ اپنی توجہ داعش پر مرکوز رکھے اور امریکہ کے ایک حلیف کرد گروہ کے خلاف جنگ نہ کرے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کا حلیف گروپ بھی داعش کے خلاف سرگرم عمل ہے. مزید تفصیلات اس بیان کی پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
امریکہ کے اتحادی ترکی اور امریکی حمایت یافتہ کرد باغیوں کے مابین شدید لڑائی کے بعد ترکی کی فوج سرحد کے قریب واقع شامی قصبے جرابلس کی طرف بڑھ رہی ہے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز پینٹاگون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
The United States was very supportive and is very supportive of their general counter-ISIL activities and everything they did to
امریکہ ترکی کی داعش کے خلاف عمومی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے اور ساتھ ہی جرابلس اور سرحد کے درمیانی علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی بھی حمایت کرتا ہے, تاہم جرابلس کے جنوب میں نہیں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کے. جرابلس کے جنوب میں موجود کردوں کے وائی پی جی گروہ کے جنگجوؤں نے داعش کو شام کے شہر منبج سے نکال باہر کرنے میں کافی مدد کی ہے. اس علاقے کو داعش کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. پینٹاگون ترکی کو یقین دہانی کرا چکا ہے کہ منبج کے علاقے کو داعش سے پاک کرانے کے بعد کرد فورسز اس علاقے سے نکل جائیں گی. تاہم ترکی چاہتا ہے کہ دریائے فرات سے کرد فورسز فوراً نکل جائیں. ایک دفعہ پھر ایش کوارٹر کے الفاظ منبج آپریشن کے بعد وائی پی جی یہاں سے نکل جائے گی اور وہ دریائے فرات کی مشرق کی طرف منتقل ہو رہی ہے. امریکہ کے ان دونوں اتحادیوں کے مابین لڑائی نے امریکہ کے لیے صورتحال انتہائی گمبھیر بنا دی ہے اور وہ دونوں فریقوں سے لڑائی روکنے اور اپنی توجہ داعش کے خلاف جنگ پر مرکوز کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. امریکی حمایت یافتہ اتحاد نے اس وقت موصل شہر کو آزاد کرانے پر اپنی نظریں جمائی ہوئی ہیں. عراق کے اس علاقے کو داعش کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا کے تقریباً 130 ممالک سے لگ بھگ 3000 لوگ 28 اگست سے 2 ستمبر تک پانی کے عالمی ہفتے کے موقع پر اسٹاک ہوم میں سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہیں. اس سال اس کانفرنس کا موضوع ہے پائیدار ترقی کے لیے پانی. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
اسٹاک ہوم میں پانی کا بین الاقوامی ادارہ یا انٹرنیشنل واٹر انسٹیٹیوٹ اس سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے جس میں سن 2016 کو ترقی میں پانی کے عمل دخل کو جانچنے کے لیے اہم سال قرار دیا گیا ہے. یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے تحت پائیدار ترقی کے نصب العین یا ایس ڈی جیز کے تعین کے بعد ہو رہی ہے, اور اس سے پہلے پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی کا تاریخی معاہدہ بھی طے پا چکا ہے. اینٹن ارل افریقہ میں اس ادارے کے علاقائی مرکز کے ڈائریکٹر ہیں جو جنوبی افریقہ میں پریٹوریا میں قائم ہے. وہ کہتے ہیں
All other efforts to promote development would really come to nothing if we aren't supplying the water that is needed. I mean,
ترقی کے فروغ کے لیے تمام دیگر کوششیں بھی واقعتاً اس وقت تک برابر نہیں ہوں گی جب تک ہم ضروری پانی مہیا نہیں کرتے. میرا مطلب ہے کہ ترقی کے لیے آپ جس مداخلت کا تصور کر سکتے ہیں, خواب و صحت سے متعلق ہو, تعلیم میں ہو یا زراعت میں. وہ بتاتے ہیں کہ کیوں بچوں کو اچھی تعلیم دینا صاف پانی کے بغیر ممکن نہیں.
You have schools being built across Africa where governments are really getting to grips with the education backlog and then these schools not having a secure water supply.
آپ دیکھیں افریقہ بھر میں اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں حکومتیں واقعتاً تعلیمی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, پھر ان اسکولوں میں صاف پانی نہ ہو. چنانچہ اگر ان میں محفوظ پانی مہیا نہ ہو تو وہاں حفظان صحت کا مسلسل اور مناسب انتظام بھی نہیں ہوگا, اور نتیجہ یہ کہ خاص طور پر لڑکیاں اس کی وجہ سے اسکول نہیں جائیں گی. ترقی اور صاف پانی میں مضبوط مناسبت کے باوجود اس معاملے کو ماحولیات کی بین الاقوامی بات چیت میں ایک ترجیح بنانا مشکل رہا ہے. ارل کہتے ہیں
Essentially, climate change is all caused by changes in the atmosphere of the planet. We know that, you know, changes in the makeup of carbon, methane,
یہ حقیقت ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کرہ ارض کی فضا میں تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کاربن, میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے پیدا ہونے سے کرہ ہوائی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. چنانچہ سب کو اس کا علم ہے, لیکن ماحولیاتی تبدیلی کا دنیا پر جس طرح اثر ہوگا وہ بلا شبہ پانی کے ذریعے ہوگا. پانی کے بہنے, فضا میں بخارات بن کر اڑنے اور زیر زمین اور فضا میں پانی میں تبدیلیوں کے واقع ہونے سے. اسٹاک ہوم میں پانی کے بین الاقوامی ادارے کے عہدیدار کہتے ہیں کہ پانی کے مقابلے میں توانائی اور ٹیلی مواصلات کی صنعتوں کے لیے کاروباری نمونے تیار کرنا آسان ہے.
Water is different. You know, water has got this connotation of being a human right. As soon as you start moving too strongly towards private sector engagement and the implication that a private company might make profit from supplying
water. ارل کہتی ہیں آپ جانیے پانی مختلف ہے, اسے انسانی حق سے تعبیر کیا گیا ہے. جو ہی آپ پوری طاقت سے نجی شعبے سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایک نجی کمپنی پانی مہیا کر کے منافع کما سکتی ہے, سیاسی سطح پر یہ متنازع ہو جائے گا. اس کا کوئی آسان حل نہیں, اور آپ رسائی اور مساوات کے مسائل میں الجھے رہیں گے. چنانچہ یہ مسئلے کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. افریقہ میں کام کرتے ہوئے ارل کو اندازہ ہوا ہے کہ اس براعظم میں ترقی کے لیے پانی کے استعمال سے متعلق اپنے مخصوص چیلنجز موجود ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں وہ نہیں ہو رہا جس کی ضرورت ہے, اور وہ ہے پانی کے زیریں ڈھانچے میں سالانہ تقریباً 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری. اس میں ڈیم بنانا, پانی کا شہری نظام, پانی کی صفائی اور حفظان صحت کا نظام شامل ہے. ارل کہتے ہیں
So this is a huge backlog, larger than any other region in the world. In many other parts of the world, the issue is more around how do you more effectively manage the infrastructure.
چنانچہ اس میں دنیا کے کسی بھی دیگر خطے سے زیادہ کمی رہ گئی ہے. دنیا کے دیگر بہت سے حصوں میں مسئلہ زیادہ تر یہ ہے کہ آج موجود زیریں ڈھانچے کو مؤثر طور پر کیسے چلایا جائے. افریقہ میں یہ مساوات کا مسئلہ ہے. تاہم یہاں نئے زیریں ڈھانچے کے لیے جس کی تعمیر کی ضرورت ہے ابھی واقعتاً بہت کام کرنا باقی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے افریقہ کے بڑے حصے متاثر ہوں گے. دوسرے لفظوں میں زیادہ تسلسل کے ساتھ زیادہ شدید خشک سالی اور سیلاب.
Affecting communities, but also affecting cities and the ability of cities to provide secure water services to their residents. And of course, as we know,
آبادیوں کو متاثر کرتے ہوئے بلکہ شہروں اور ان کے رہائشیوں کو صاف پانی مہیا کرنے کی ان کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہوئے. اور بلا شبہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں دنیا میں افریقہ ایسا مقام ہے جہاں شہری آبادی میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پروان چڑھتے ہوئے شہروں میں سے بعض بر اعظم افریقہ میں واقع ہیں۔ یہ الفاظ تھے اینٹن ارل کے۔ پانی کے عالمی ہفتے کے منتظمین کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کا مقصد ایس ڈی جی کی 8ویں شق کی حمایت کرنا ہے، جس کا تعلق پائیدار اور جامع ترقی کے فروغ اور مکمل پیداواری، ملازمت اور سب کے لیے معقول کام کے مواقع سے ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں مقیم جن افغان پناہ گزینوں کا اندراج موجود نہیں، انہیں اس سال 15 نومبر تک قیام کی اجازت ہوگی۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ صوبے میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف 15 نومبر تک قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور ان کے مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائے گی۔ حالیہ مہینوں میں افغانوں کو زبردستی پاکستان سے نکل جانے کے لیے دباؤ اور انہیں ہراسا کیے جانے کی خبریں منظر عام پر آتی رہی ہے، جس کی وجہ سے دائیوں سے پاکستان میں مقیم افغانوں میں خاصی تشویش پائی جاتی رہی۔ منگل کو پشاور میں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں صوبے کی پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے اور افغان پناہ گزینوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کو بتایا کہ وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق اندراج شدہ افغانوں کو رواں سال کے اواخر تک ملک میں رہنے کی اجازت ہے، جبکہ غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کو 15 نومبر تک دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر گرفتاری یا مقدمے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے بقول اس تاریخ کے بعد وفاقی حکومت جو پالیسی وضع کرے گی، صوبائی حکومت اس کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ صوبائی حکومت کی طرف سے افغان پناہ گزینوں کے نمائندوں اور دیگر عمائدین کی شمولیت سے بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ اور سابق سفارتکار رستم شاہ مومن نے اجلاس کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جو پناہ گزین تعلیمی اداروں میں داخلے کے خواہش مند ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور ایسے ہی جو لوگ علاج کی غرض سے اسپتال میں داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شناختی دستاویز نہ ہونے کی بنا پر کسی افغان پناہ گزین کو ہراساں کرنا یا گرفتار کیا جانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں۔
میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے، حکومت پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کارڈ دیں۔ کارڈ نہ ہونے کی صورت میں ان کو گرفتار کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے، دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا۔ اس کیمپین کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے پاس کارڈ نہیں ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کا قصور ہے جو وہاں ان تک نہیں پہنچ سکتے۔
سرکاری اندازوں کے مطابق پاکستان میں 15 لاکھ کے قریب افغان باشندے باقاعدہ اندراج کے ساتھ رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں پناہ گزین بغیر قانونی دستاویزات کے ملک کے مختلف حصوں میں مقیم ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت مخالف ریلی میں مشترکہ طور پر شریک ہوں گے۔ یہ ریلی 3 ستمبر کو نکالی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتیں اپنے احتجاج اور مطالبات کو لے کر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے رابطوں کو کر چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر اعظم نواز شریف کے سب سے بڑے دو مخالفین تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی اپنی احتجاجی مہم میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے تحریک احتساب کے نام سے شروع کی گئی اپنی مہم میں ملک میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل ہونے کی باضابطہ دعوت بھی دے دی ہے۔ عمران خان اور طاہر القادری اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اگست 2014 میں بھی اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے اور دونوں کا مطالبہ وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا تھا، لیکن مطالبہ منظور نہ ہوا اور ایک ساتھ کئی ہفتوں تک دیے گئے دھرنے مختلف اوقات میں اختتام پذیر ہوئے اور ان دونوں رہنماؤں کے درمیان دو سال تک کسی بھی طرح کا رابطہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ عوامی تحریک نے 2014 میں لاہور میں پولیس کے ہاتھوں اپنے کارکنوں کی موت کے خلاف تحریک قصاص شروع کر رکھی ہے، جبکہ تحریک انصاف بدعنوانی کے خلاف احتساب کے لیے اپنا ملک گیر احتجاج شروع کیے ہوئے ہے۔ طاہر القادری کے کارکنان 3 ستمبر کو اسلام آباد، جبکہ عمران خان کی جماعت لاہور میں ریلی نکال رہی ہے۔ ادھر منگل کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں اپنی احتجاجی تحریک میں شرکت کی دعوت دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کا نام آنے کے بعد سے اس کی تحقیقات کے بارے میں حزب مخالف کا موقف یکساں ہے۔
ہماری خواہش اور ہماری درخواست ہے، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ غور فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کی سوچ اور پیپلز پارٹی کے کارکن کی جذبات جو ہے وہ ہماری سوچ سے اس ایشو پر کوئی جداگانہ نہیں ہے، یہ بھی اس کار خیر میں حصہ ضرور ملائیں اور عوامی جو تائید ہے اس کاوش اور اس کوشش کو ضرور دیں۔
حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ حزب مخالف پاناما پیپرز کے معاملے پر صرف وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو نشانہ بنا رہی ہے اور سڑکوں پر احتجاج بلا جواز ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاج میں اتحاد کا ان کے بقول وہی انجام ہوگا جو 2014 کے احتجاج کا ہوا تھا۔
اب انہوں نے احتساب کا پرچم اٹھا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احتساب کے قوانین کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، آئیے اور تمام جماعتیں مل کے احتساب کے قوانین بنائیں۔ اگر یہ واقعی احتساب میں سنجیدہ ہوں گے تو یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور احتساب کے قوانین بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
حکومت اور حزب مخالف پاناما پیپرز میں آنے والی تفصیلات کی تحقیقات کے لیے کئی ماہ گزرنے کے باوجود کسی بھی ضابطۂ کار پر متفق نہیں ہو سکی ہیں اور فریقین ایک دوسرے پر اس ضمن میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
منگل کو کراچی کے منتخب میئر اور ڈپٹی میئر کے طور پر ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وسیم اختر اور ارشد وورہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ کراچی سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے شہزاد حسین نے۔
منگل کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے منتخب میئر اور ڈپٹی میئر نے حلف اٹھا لیا۔ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے وسیم اختر نے میئر اور ارشد وہرا نے ڈپٹی میئر کا حلف اٹھایا۔ وسیم اختر جو کہ گزشتہ ماہ سے جیل میں ہیں، انہیں حلف کے لیے خصوصی طور پر لایا گیا تھا اور اب مقامی ذرائع ابلاغ پر یہ بات زیر بحث ہے کہ وسیم اختر جیل سے اپنے میئر کی ذمہ داریاں کس طرح پوری کریں گے یا پھر انہیں رہائی دی جائے گی۔ حلف برداری کے موقع پر وسیم اختر کا کہنا تھا،
ہم مل کے کام کریں گے، بلا امتیاز کریں گے، ہم کراچی کے لیے، سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے کام۔
حلف برداری اور اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار مقتدہ منصور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک تو ایک طویل عرصے کے بعد کراچی کو اس کا میئر ملا ہے، دوسرا بہت انتظار کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کو حلف اٹھانے کا موقع دیا گیا۔
ضرورت اس وقت بات کی ہے کہ ایز اے تھرڈ ٹیئر آف دی اسٹیٹ، یعنی تیسرے درجے کے طور پر، یعنی وفاق کے بعد صوبہ اور صوبے کے بعد ضلع کو بھی ایک بڑی حیثیت حاصل ہو اور اسی طرح سے اقتدار اور اختیار نچلی سطح تک منتقل ہو اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس پوری صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کے لیے اس نظام کے اندر تبدیلی کی جائے۔
گزشتہ کچھ دنوں سے کراچی کی سیاست متحدہ قومی موومنٹ کے گرد گھوم رہی ہے اور ایم کیو ایم کے لیے حالات بہت تیزی سے بدلے ہیں۔ سب سے پہلے لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر اور نعرے، پھر کراچی میں ہنگامہ آرائی، میڈیا پر حملے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز 90 سیل کرنا، کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنا، ایم کیو ایم کے مختلف دفاتر سیل کرنا اور گرانا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں لندن میں ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان اور ایم کیو ایم پاکستان کو پاکستان ہی سے چلانے کا اعلان۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ کراچی۔
بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما میر قاسم علی کو دی جانے والی پھانسی کی سزا کو بحال رکھا ہے۔ انہیں ان جنگی جرائم کی بنا پر سزائے موت سنائی گئی ہے جس کا ارتکاب 1971 کی جنگ کے دوران کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
بنگلہ دیش کی اعلیٰ ترین عدالت نے جماعت اسلامی کی لیڈر میر قاسم علی کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے اور سزا کے خلاف ان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اب میر قاسم علی صدر سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ انہیں موت کی سزا سن 2014 میں سنائی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے اٹارنی جنرل محبوب عالم کہتے ہیں،
آئین جیویرا بکتب رکھے آبیدن کرچلن انتت
ان کے وکلا نے عدالت میں اپنے دلائل پیش کیے اور کہا کہ انہیں موت کی سزا نہ دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھانسی کے بجائے عمر قید یا کسی اور سزا کی درخواست کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی یہ اپیل آج مسترد کر دی گئی ہے۔ ٹریبیونل اور اپیلیٹ ڈویژن کی طرف سے پھانسی کی سزا کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ 63 سالہ جماعت اسلامی کی لیڈر پر 8 الزامات تھے، جن میں ایک نوجوان کے اغوا اور قتل کا جرم بھی شامل ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کی بنیاد پر کئی اسلام پسند لیڈروں کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے۔ جماعت اسلامی اور حزب مخالف نیشنلسٹ پارٹی نے ٹریبیونل کی ان سزاؤں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ماہرین کے ایک گروپ نے پچھلے ہفتے مطالبہ کیا تھا کہ قاسم علی کا مقدمہ بین الاقوامی معیار کے تحت دوبارہ چلایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بنگلہ دیش کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ڈھاکے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمیں جمہوری اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے تمام فرانسیسی ساحلی قصبوں سے کہا ہے کہ وہ امتیازی سلوک کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے لباس پر پابندیاں لگانا بند کریں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار زید الحسین نے گزشتہ دنوں فرانس میں برکینیز پر پابندی لگانے کو امتیازی سلوک کی بنیاد پر کیا گیا ایک شرمناک اور قابل مذمت فعل قرار دیا ہے۔ کمشنر نے فرانس کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق کیا جس میں برکینیز پر پابندی کو بنیادی حقوق کی پامالی قرار دے کر اسے معطل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہائی کمشنر کے ترجمان روپرٹ کالویلے نے کہا کہ وہ نیس میں 14 جولائی کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں، تاہم ان کے مطابق برکینیز پر پابندی لگانے سے سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مذہبی عدم رواداری میں اضافہ ہوگا اور مسلمان نشانہ بنیں گے۔
By stimulating polarization between communities, these clothing bans have only succeeded in increasing tensions.
اس سے کمیونٹیز میں تفریق پیدا ہوگی، ان کپڑوں پر پابندی لگانے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور اس سے انتہا پسندی کو روکنے اور اس کے خلاف جنگ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے مختلف کمیونٹیز کے مابین تعاون اور باہمی احترام انتہائی ضروری ہے۔ ہائی کمشنر زید الحسین نے یہ بھی کہا ہے کہ برکینیز یا اور طرح کے لباس پہننے والوں کو دہشت گردی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلانے والوں اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کو ہدف بنانا چاہیے، نہ کہ ان خواتین کو جو ساحل پر اپنے پسند کے کپڑوں میں چہل قدمی کرتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقی ممالک میں حکومتیں اپنے اپنے آئین سے انحراف کرتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ سوازی لینڈ میں علاقائی سربراہی کانفرنس میں ترقی، تجارت اور سیاسی اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ موضوع بھی زیر بحث آئے گا۔ جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انیتا پال کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
توقع ہے کہ سوازی لینڈ کی میزبانی میں جنوبی افریقی ممالک کی سربراہی کانفرنس میں رکن ملک، ترقی، تجارت اور سیاسی اصلاحات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسری طرف انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ 15 ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کے سامنے ایک اہم مسئلہ ان ملکوں میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیاں ہیں۔ ان میں زمبابوے کے حالات سر فہرست ہیں، جہاں صدر مگابے کی مطلق العنان حکومت نے اپنے مخالف مظاہرین پر بدترین مظالم ڈھائے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ تقریباً 74 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مظاہرہ کرنے والوں کے پاس عدالت کا اجازت نامہ موجود تھا۔ افریقی امور کے تجزیہ کار دیوا میوہنگا کہتے ہیں کہ زمبابوے کا معاملہ سر فہرست ہونا چاہیے۔
Unfortunately, it does not seem that SADC leaders appreciate the seriousness of the situation in Zimbabwe.
بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ علاقائی لیڈرز زمبابوے کی سنگین صورتحال کا درست طور پر ادراک نہیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم زمبابوے کی صورتحال کی طرف ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کے نگران تعینات کیے جائیں تاکہ وہ صورتحال کا بچشمے خود مشاہدہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں جلد از جلد اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کار میں بھینگا کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ اس علاقائی تنظیم کی سربراہی سوازی لینڈ کر رہا ہے، جہاں پر بادشاہت قائم ہے اور ملک کی عوام شدید غربت کا شکار ہیں۔ مخالف سیاسی جماعتوں پر پابندی ہے۔
It is not the right sort of message that should be coming from SADC leaders to have Swaziland as chair.
ایسے ڈی سی کے لیڈروں کی جانب سے قیادت سوازی لینڈ کے سپرد کرنے سے کوئی اچھا پیغام نہیں ملے گا۔ صرف یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید اس طرح سوازی لینڈ کے حالات میں کچھ بہتری آ سکے، کیونکہ اگلے 12 مہینوں میں یہ ملک توجہ کا مرکز رہے گا۔ جنوبی افریقی ملکوں کی یہ دو روزہ سربراہی کانفرنس بدھ کو ختم ہو جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اٹلی کی ساحلی محافظ فورس کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب بحیرہ روم میں کی گئی ایک بڑی امدادی کارروائی میں لگ بھگ 6,500 تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن میں یورپ جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں اطالوی ساحلی محافظ فورس نے کہا کہ ان افراد کو بچانے کے لیے پیر کو 40 مختلف امدادی آپریشنز کیے گئے۔ یہ تارکین وطن ربر کی بنی ہوئی کئی چھوٹی کشتیوں میں سوار تھے جو گہرے سمندر میں خطرناک حد تک غیر متوازن تھیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان تارکین وطن میں زیادہ تر کا تعلق افریقی ممالک سے تھا۔ تارکین وطن کے بہبود کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کی طرف سے جمعے کو جاری کیے گئے عدد و شمار کے مطابق سن 2016 میں اب تک تقریباً 1,05,000 تارکین وطن کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد لیبیا کے ساحلوں سے کشتیوں کے ذریعے یہاں آئی۔ اسی عرصے کے دوران کم و بیش 2,726 مرد، عورتیں اور بچے اس خطرناک سفر کے دوران ہلاک ہو گئے۔ ریپبلکن کی جانب سے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز جنوب مغربی ریاست ایریزونا میں ایک ریلی سے خطاب میں اپنی امیگریشن پالیسی کی وضاحت کریں گے۔ یہ ریاست میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی جنوبی سرحد پر واقع ہے اور برسوں سے تارکین وطن کی غیر قانونی حمل و نقل کے لیے ملکی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ ٹرمپ کے لیے یہ انتہائی اہم مرحلہ ہوگا، کیونکہ حالیہ دنوں میں وہ ملے جلے بیانات دیتے رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں کہ ملک میں موجود 11 ملین غیر قانونی تارکین کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے۔ لیکن اب جبکہ انتخابات میں 3 ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے، بہت سی جائزوں میں ووٹروں نے بڑے پیمانے پر ان تارکین کی ملک بدری کی مخالفت کی جن کے خاندان برسوں سے یہاں آباد ہیں۔ ایپل نامی ٹیکنالوجی کی کمپنی کو دوبارہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یورپی یونین کے کمیشن نے آئرلینڈ کی طرف سے اس کمپنی کو ٹیکسوں میں وسیع چھوٹ دینے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین نے آئرلینڈ میں ایپل کے ٹیکسوں کے معاملے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ تاہم منگل کے روز مسابقت سے متعلق یورپی یونین کے عہدیداروں نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت ایپل کو ٹیکس کے واجبات کی صورت میں 14.5 ارب ڈالر ادا کرنا پڑیں گے۔ ٹیکسوں میں چھوٹ کی صورت میں ایپل کو قانونی طور پر اپنی بین الاقوامی فروخت کی رقوم آئرلینڈ کے ذریعے حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ تاہم کمیشن نے کہا ہے کہ یورپی قانون کے تحت کسی کمپنی کا سرکاری ٹیکسوں میں مراعات حاصل کرنا غیر قانونی ہے، اور ایپل کو ٹیکسوں میں حاصل کی گئی چھوٹ کی رقم آئرلینڈ کو ادا کرنی ہوگی۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز یمن میں پچھلے 18 مہینوں میں ہلاکتوں کی تعداد کو ڈرامائی انداز میں بڑھا دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس جاری لڑائی میں 10,000 افراد مارے گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک مطالعاتی جائزے سے پتہ چلا ہے کہ آئندہ 50 برسوں کے بعد بالغ افراد میں الزائمر کی بیماری اور یادداشت کی کمزوری کے اثرات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تحقیقار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا وٹامن ڈی دماغی کمزوری کے ظاہر ہونے کے عمل کو سست کر سکتا ہے۔ وٹامن ڈی سورج اور گری والے میوے، دال اور چکنائی والی مچھلی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں کے جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کا تعلق الزائمر کی بیماری اور یادداشت کی کمزوری سے ہو سکتا ہے۔ الزائمر دماغی کمزوری کی ایک عام طور پر پائی جانے والی بیماری ہے۔ الزائمر بیماری مریضوں کے لیے ایک خوفناک تجربہ اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ایک تھکا دینے کا امر ہے۔ اس میں مبتلا کرس رابرٹس کا کہنا ہے کہ سب سے خراب صورتحال وہ ہے جب میں کار کے اندر کھو جاتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بلکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ عالمی ادارے صحت کے اندازے کے مطابق 4,70,00,000 سے زائد افراد دماغی کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے 60% کا تعلق کم اور درمیانی آمدنی والے ملکوں سے ہے، جہاں اس مرض سے نمٹنے کی صلاحیت بہت کم ہے۔ تحقیقات جوشوا ملر کا کہنا ہے کہ جن افراد پر تحقیق کی گئی، ان میں سے کچھ افراد مکمل طور پر دماغی کمزوری کا شکار تھے، جبکہ چند ایک میں یہ مرض درمیانی سطح کا تھا، جبکہ چند ایک کا فہم ایسا تھا جسے ہم معمول کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ تحقیقاروں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان گروپ میں 60% افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی۔ ملر نے کہا کہ جو افراد دماغی کمزوری کے مرض میں مبتلا تھے، ان میں ان افراد کے مقابلے میں وٹامن ڈی کی سطح کم تھی جن کا دماغی فہم درمیانی درجے کا تھا یا وہ معمول کے مطابق تھے۔ جن افراد میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی، ان میں کم عرصے کے لیے یادداشت کی کمی کے ساتھ ساتھ خیالات کو منظم کرنے کی صلاحیت بھی کم تھی، اور اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی کم پائی گئی۔ ملر نے کہا کہ ان لوگوں میں دماغی صلاحیت ان افراد کی نسبت 2.5 گنا کم ہو گئی تھی جنہیں مناسب وٹامن ڈی حاصل تھی۔ اس مطالعاتی جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بظاہر وٹامن ڈی دماغی کمزوری کے ظاہر ہونے کے عمل کو سست کر سکتی ہے، لیکن اس بارے میں مزید مطالعاتی جائزوں کی ضرورت ہے۔ یہ مطالعاتی رپورٹ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع کی گئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سراج الدین حقانی ایک مفرور ملزم ہے جو کابل کے سرینا ہوٹل پر حملے کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ اس حملے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بابر کیا جاتا ہے کہ یہ پشتون افغان افغانستان کے وفاقی انتظام والے قبائلی علاقوں میں چھپا ہوا ہے۔ حقانی کی عمر تقریباً 37 سال ہے، قد 5'7" کے قریب اور وزن 150 پاؤنڈ۔ چہرے پر ہلکی جھریاں ہیں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے۔ یہ سراج حقانی اور خلیفہ کے نام سے بھی معروف ہے۔ حقانی اس دہشت گرد نیٹ ورک کا سینئر لیڈر ہے جسے اس کے باپ جلال الدین حقانی نے قائم کیا تھا اور جس کے القاعدہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ اس نے 14 جنوری 2008 میں کابل میں سرینا ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر رکھا ہے، جس میں ایک امریکی تھور ڈیوڈ ہیسلا سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس نے 2008 میں ہی اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کی اور افغانستان میں امریکی اور اتحادی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کا بھی اس نے اعتراف کیا ہے۔ انعام برائے انصاف پروگرام کے تحت ایسی اطلاعات فراہم کرنے والے کو $50,00,000 کے انعام کی پیشکش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے حقانی کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے اور ٹپ لائن www.reverseforjustice.net پر رابطہ قائم کیجیے، یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر دیجیے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔ خدمت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد سے سائنسدان ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں جو دھماکوں کی وجہ سے فوجیوں کے دماغوں میں رونما ہوتی ہیں۔ اس عنصر کو شیل شاک یا گولے کی وجہ سے پہنچنے والا صدمہ بھی قرار دیا جاتا ہے، اور ابھی اس کے بارے میں بہتر طور پر معلومات سامنے نہیں آئیں، لیکن جان ہاپکنز یونیورسٹی میں تحقیق کاروں نے حال ہی میں اس سلسلے میں کچھ نئی معلومات حاصل کی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق متعدد فوجی جو شدید دھماکوں کے بعد زندہ بچ جاتے ہیں ان میں نفسیاتی عارضوں کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں، جن میں مزاج میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، رویے کا کبھی پرتشدد اظہار ہونے لگتا ہے، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، یا پھر ڈپریشن جیسا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حادثات میں یا پھر منشیات کے زیادہ استعمال سے موت کا شکار ہوتے ہیں ان کے دماغوں کو نقصان پہنچنے کی بھی عکاسی ہوتی ہے، لیکن جانز ہاپکنز اسکول آف میڈیسن میں تحقیق کاروں کا کہنا یہ ہے کہ جو فوجی دوسری وجوہات سے موت کا شکار ہوئے ہوں، اگر ان کے دماغوں کا قریبی جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں میں سوجن ہے یا پھر فرنٹل لوب میں اعصابی ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ پروفیسر وسیلی کوریاتسس کہتے ہیں کہ یہ دریافت بے حد اہم ہے، کیونکہ یہ دماغ کے انتظامی امور کا مقام اور مرکز ہے، ایسے کام جو ہماری زندگیوں کو منظم کرتے ہیں، جن میں تنظیمی صلاحیت، آئندہ کی منصوبہ بندی، سمجھ بوجھ یا پھر تجریدی عمل شامل ہے، اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس نوعیت کا نقصان پہنچ جائے تو اس سے زندگی کتنی دشوار ہو سکتی ہے۔ پروفیسر کولیرسس اس جائزے کی قیادت کر رہے ہیں، وہ پیتھولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ماہر اعصاب بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ خون کے خلیوں کے نزدیک یہ نقصان یا پھر کسی نوعیت کے ارتکاز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ طاقتور دھماکے سے فوجیوں کے سینے میں موجود خون پر دباؤ پڑنے لگتا ہے، اور دھماکے کی طاقت اس خون کو دماغ کی جانب دھکیلنے لگتی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر وسیلی کولیاتسس کہتے ہیں کیونکہ زیادہ دباؤ کی کوئی لہر جو اس طرح پیدا ہو اس کی وجہ سے دماغ پر ایسی سوجن ہو سکتی ہے، اور جب دماغ پر سوجن ہو تو یہ دماغ کے اندر موجود بعض اعضاء پر بھی دباؤ ڈالنے لگتی ہے۔ کولیاتسس کا کہنا ہے کہ اگر ایسے نقصانات کے بارے میں اعصابی طور پر بنیادیں موجود ہیں تو پھر ممکن ہے ڈاکٹر سابقہ فوجیوں پر دباؤ کے عوامل کا علاج کرنے کے لیے مختلف ادویات تجویز کرنے کے بارے میں غور کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فوجی منصوبہ ساز فوجیوں کے سینے کی حفاظت کے لیے بہتر انتظامات کرتے ہوئے دھماکوں سے بچ جانے والے فوجیوں کی مدد کرنے کے اہل ہو سکیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گی۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس آخری اور تیسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل، اور انجینئر ایل سینٹرز. پاکستان میں سات رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا, کل انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے. اس وقت کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ اور شب بخیر.